آج جس سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے اس کی ابتدا سورہ نساء سے ہے. عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اس میں، اس کے علاوہ دیگر احکام بھی ہیں، لیکن اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ نساء. چنانچہ پہلی جو آیت ہے یہ عام طور پر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، جو تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، اور پھر اس سے جو ہے اس کی زوجہ کو، اور اس سے ان دونوں سے پھر اللہ رب العزت نے بہت سے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا، اور ساتھ میں ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. مطلب یہ ہے کہ جب نکاح ہو گیا اور تمہارے نکاح میں عورت آ گئی تو اب تم اس کے حقوق کا خیال رکھو. اگر تم نے اس کے حقوق کی پامالی کی تو یاد رکھو تمہارے اوپر کوئی ذات ایسی ہے جو تمہاری نگرانی کر رہی ہے. تو اس لیے اس کو تلاوت بھی کیا جاتا ہے تاکہ جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ جو نکاح میں آ رہی ہے میرے، اس کے کچھ حقوق ہیں، اگر میں ان حقوق کو پورا نہیں کروں گا، ادا نہیں کروں گا، تو کوئی ذات ایسی ہے جو میرے اوپر رقیب ہے. رقیب اس شخص کو کہتے ہیں جو عام طور پر کسی کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہے. عام طور پر دنیا میں تو رقیب کہتے ہیں رقابت سے، اور رقابت رقیب ہوتا وہ ہے جو بہرحال اس پر نگاہ رکھے کہ جاتا کہاں ہے، آتا کہاں ہے، ملتا کب ہے، کس وقت گھر سے نکلتا ہے، کب پہنچتا ہے، ایک ایک لمحے کی خبر رکھے، اس کو رقیب کہتے ہیں. اور یہاں رقیب بمانے نگہبان کے ہیں، اللہ سے بڑھ کر تو رقیب کوئی ہو نہیں سکتا، کہ وہ تو ہمہ وقت نظر رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے احکام بیان کیے ہیں اس زمانے میں خاص طور پر، اور اس زمانے میں بھی کچھ کمی نہیں ہے کہ یتیموں کے حقوق پامال کیے جاتے تھے. اور سب سے بڑا حق جو پامال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وراثت تقسیمی نہیں ہوتی. نتیجتاً سب سے پہلے اگر جو ماں ہے تو بیوہ سمجھ لیجیے قبضہ کر لیتی ہے، اور اگر بڑا بھائی ہے تو وہ سب سے پہلے قبضہ کر لیتا ہے، چھوٹے بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا. یہاں تک کہ بعض اوقات پتہ چلا کہ جب والد کا انتقال ہوا تھا تو ماں موجود تھی لیکن وراثت تقسیم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ماں کا بھی انتقال ہو گیا، پھر ان کی جو وراثت تھی وہ بھی تقسیم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا. تو یہ ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ بنتا چلا جاتا ہے، لیکن وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یتیموں کے ان کو حقوق نہیں ملتے. تو اس طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلائی ہے کہ ولا تتبدل الخبیث بالطیب، خبیث مال کو طیب مال کے ساتھ نہ ملاؤ، جس کا جو حق ہے وہ ادا کرو. اسی طریقے سے یہاں پر نکاح کے سلسلے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فطرت کو دیکھتے ہوئے، چونکہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری فطرت سے واقف ہے، اور فطرت یہ ہے کہ انسان ایک شادی پر قانع نہیں ہوتا، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، پھر چوتھی، اب چاہے حلال طریقے سے کرے یا حرام طریقے سے. مغرب نے حرام راستے کھول رکھے ہیں کہ جو چاہے سو کرو لیکن دوسرا نکاح نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے قادر مطلق ہیں، رب ہیں، اس لیے انہوں نے ہماری ضرورت کو وہ سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ حرام طریقے اختیار نہ کرو بلکہ جائز طریقے پر تمہیں چار تک کی اجازت ہے، بشرطے کہ تم ان میں عدل و انصاف کر سکو. لیکن اگر عدل و انصاف نہ کر سکو تو بھائی ایک ہی کافی ہے، بعض لوگ تو ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتے بیچاری کے ساتھ، وہ بھی ظلم کی چکی میں پیسی رہتی ہے، اور جب جی چاہتا ہے، جب جو ہے اس کو جو چاہتے ہیں وہ کہہ بیٹھتے ہیں، تو اس لیے وہ ایک کا حق ادا نہیں کرتے تو چار کا حق کیسے ادا کرو گے. اس لیے فرمایا کہ اگر تم کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی، پھر چار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس معاشرت کے اندر جیسا کہ ہمارے یہاں ہے، چونکہ عربوں کا معاشرہ تو پہلے بھی سادہ تھا، اب بھی سادہ ہی ہے، باوجود ان کے پاس مال و دولت ہونے کے معاشرت ان کی سادہ ہی ہے، ہمارے یہاں معاشرت جو ہے وہ سادہ نہیں ہے. ان کے ہاں یہ ہے کہ جب کھانا کھا رہے ہوں تو چاہے ڈرائیور ہی کیوں نہ اس کو بلاتے ہیں، تعال تعال تفضل بھائی میرے ساتھ کھانا کھاؤ آ جاؤ. ہمارے یہاں کوئی ڈرائیور کو کھانا کھلانا پسند ہی نہیں کرتا، پروٹوکول ہے جناب، صاف کھانا کھا رہے ہیں اس لیے بس باہر کھڑے رہو ادھر منہ کر کے، ادھر منہ بھی نہیں کرتا. لیکن وہاں یہ سادگی اب بھی ہے. اسی طریقے سے وہاں چونکہ معاشرت آسان ہے، آج بھی اور اللہ نے انہیں مال دولت بھی دے دیا, تو اس لیے اگر وہ شادی کرتے ہیں تو صرف ایک مکان نہیں خریدتے, جتنی بیویاں ہوتی ہیں اتنے مکان بھی ہوتے ہیں. ہمارے لیے بھی ایک مسئلہ ہے, ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ دس بچے اور چار بیویاں کا رکھنا آسان کام نہیں. تو بہرحال یہاں پر اللہ نے حکم دیا اگر تم عدل کر سکو تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید احکام جو ہے یتیموں کے سلسلے کے بیان فرمائے ہیں, اور آخر میں پھر وصیت کے احکام ہیں کہ وراثت تم تقسیم کرو. دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے, مرنے کے بعد سب سے پہلے جو حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ میت کی میراث کی تقسیم ہے. جب ہم لوگ اس حکم پر عمل نہیں کرتے اور دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو نتیجتاً فساد پھیلتا ہے معاشرے کے اندر. حالانکہ سب سے پہلا کام یہ ہے مرنے کے بعد کہ میراث کی تقسیم, کہ کس کا کتنا حصہ ہے, اور جب نابالغ بچے موجود ہوں تو ایسی صورت میں تو بہت احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ اس مال کو تم خرچ بھی نہیں کر سکتے, ایک سوئی جو ہے وہ بھی کسی کے اپنے حصے میں نہیں ڈال سکتے. تو آج جس طریقے سے پورا پورا مال ہضم کر جاتے ہیں تو وہ ڈرنے کی بات ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں کہ سوئم بھی اسی کے پیسے سے کر رہے ہیں, نتیجے بھی اسی کے پیسے سے کر رہے ہیں, دیگے بھی اس کے پیسوں سے کر رہے ہیں. میرے علم میں یہ بات ہے, یہاں پر ہمارے علاقے میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ان کا جو ہے وہ پہلے تیجا کیا گیا پھر چالیسواں کیا گیا, اور تقریباً اس پر چار پانچ لاکھ روپے خرچ ہوئے, اور چالیسویں کے بعد وہ سارا بل جو ہے وہ بیوہ کا نام بھیج دیا کہ بھائی ہم نے بھائیوں نے خرچ کیا تھا, ہم نے تمہارا جو ہے وہ شوہر کا ہم نے یہ سب کام کیا ہے, یہ پانچ لاکھ روپے یہ بل ہمیں دے دو. تو یہ ناجائز کام جو ہم کرتے ہیں, تیجے اور چالیسویں کو بھی ہم نے شادی اور بیاہ کا ایک وہ بنا لیا ہے, اور حالانکہ کھانے والوں کو بھی غیرت آنی چاہیے کہ ایک تو مر گیا کوئی اور اوپر سے مال کھانے کے لیے آ گیا اس کا, تو انہیں بھی غیرت کرنی چاہیے, اور جو لوگ موجود ہیں انہیں بھی چاہیے کہ غریبوں کا اور یتیموں کا مال نہ کھائیں. اگر کسی کو بہت شوق ہے کھلانے کا تو اپنی جیب سے کھلا دیں, لیکن ان کے مال کو ضائع کرنا اور ایک ٹیڈی پیسے ایک پیسے کو خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے. جو شخص مر گیا اس کے مال سے فقط آپ اس کی تجہیز تدفین اس کا خرچ لے سکتے ہیں, اور جن جن لوگوں کا قرضہ ہے وہ قرضہ اس کے مال سے ادا کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر بیوی کو مہر نہیں دیا تھا تو اس سے مہر بھی وصول کیا جائے گا. بس اس کے بعد جو کچھ ہے, اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ سب ورثہ کا حق ہے, اس میں سے ایک ٹیڑی پیسہ بھی آدمی نہیں لے سکتا. حتیٰ کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جب نہلانے کے لیے اس کو بیچارے کا کپڑا نکالا نہلانے والے کو دے دیا, یہ بھی جائز نہیں. اسی طریقے سے اس کے کپڑے جو ہے وہ دے دیے جاتے ہیں اسی طریقے بغیر تقسیم کیے ہوئے, یہ بھی جائز نہیں. تو کون کون سی بات بتائیے, ساری باتیں ناجائز ہوتی. اس لیے سب سے بہترین کام یہ ہے کہ جب ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو کسی مفتی کے پاس جا کر معلومات کر لیں کہ کس طریقے سے ہم کیا کریں, اس کے مطابق عمل کر لیجئے. کیونکہ میراث کے مسائل ایسے ہیں کہ یہ کسی مولوی نے مفتی نے عالم نے پیر نے شیخ نے نہیں بنائے, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حصہ ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا, کس صورت میں کس کو کتنا ملے گا, کون محروم ہوگا. کسی شخص کو کسی مفتی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کا حصہ ہو زیادہ دے دے کسی کو کم دے دے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرما دیے ہیں. چنانچہ دیکھیے یوسیکم اللہ سے لے کے پورا رکوع اللہ نے وراثت کے سلسلے کے احکام بیان فرمائے کہ یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اور یہاں سے آخر تک جہاں تک بھی احکام میراث کے ہیں اس کو بیان کیا گیا. تو اللہ رب العزت نے یہاں میراث کے مسائل کو بیان فرمایا, اسی طریقے سے سب بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تلک حدود اللہ, یہ اللہ کے حدود ہیں, حدود سے تجاوز مت کرو. اور آگے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر فرمایا کہ بعض لوگ جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اگر مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے, اپنی جہالت کی بنا پر ناسمجھی کی بنا پر غفلت کی بنا پر گناہ ہو گئے, لیکن اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائیں گے. اس لیے نا امیدی کا کوئی گزر نہیں ہے اللہ کے یہاں. اگر غلطی ہو جاتی ہے, ابھی بھی وقت ہے جب تک ہم پر جو ہے وہ موت کا عالم طاری نہیں ہو جاتا اور جو نزا کا عالم طاری نہیں ہو جاتا, ہمارے لیے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے, لیکن گزشتہ رہا صلوات آئندہ رہا احتیاط, کہ گزشتہ باتوں پر تو دس حرف بھیجیں اور آئندہ احتیاط کریں, اور جن کے حقوق مارے گئے ہیں ان کی حق تلفی ہوئی ہے اس کا ازالہ بھی کریں, اللہ کے حقوق رہ گئے تو ان کی ادائیگی کی بھی فکر کریں. اسی طریقے سے فرمائے کہ لیکن توبہ اس شخص کے قبول نہیں ہے جس نے برے کام کیے, حتی اذا حضر احدہم الموت, یہاں تک کہ موت آ گئی, یعنی زندگی کے وقت کو اس نے غنیمت نہیں سمجھا، یہاں تک کہ موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا، قال انی تبت الان، تو کہنے لگا اب میں توبہ کرتا ہوں. وللذین یموتون وهم کفار، حالانکہ اس سے پہلے جو ہے وہ اس نے توبہ نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں فرماتے کہ جب وہ جو ہے اپنی روح قبض کرنے والے فرشتوں کو دیکھ لے، عالم ندا شروع ہو جائے تو اب توبہ قبول نہیں، لیکن اس سے پہلے پہلے توبہ اگر کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اس کو یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا. آگے پھر اللہ نے رشتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ کون کون سے رشتے ہم نے حرام کیے ہیں تم پر. حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری ماں کو حرام کر دیا، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہنوں سے نہیں ہو سکتا، اسی طرح پھوپھی سے نہیں ہو سکتا، خالاؤں سے نہیں ہو سکتا. تو بہت سے رشتے یہاں پر ذکر کر دیے، بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جو ہے رضائی ماں، بھائی، رضائی، مختلف یہاں پر احکام اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ کن کن سے تمہارا نکاح جائز ہے، کن سے نکاح جائز نہیں ہے، اور یہ تفصیل کے ساتھ اس کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو اگر بڑے بڑے گناہوں سے تم بچنے کی کوشش کرو گے، ان تجتنبوا کبائر، کبیرہ گناہوں سے اگر تم بچنے کی کوشش کرو گے جس سے تمہیں روکا گیا ہے، تو ہم کیا کریں گے، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے. کیسے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کر لو، چھوٹے گناہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے. وضو کر لیا تو جو بہت سے گناہ جو ہے ہاتھ دھونے سے جو ہے معاف ہو گئے، سر چہرے پہ پانی ڈالا، چہرے کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، سر کے گناہ، پیروں کے گناہ، تو بہت سے گناہ ہم اس طرح مسجد میں چل کے آ رہے ہو تو بہت سے گناہ اللہ اس سے معاف فرما دیتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ گناہ کو گناہ پھر بھی سمجھتے رہیں، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے جس کو یہ تو پتا ہو کہ گناہ کر رہا ہے وہ، اور پھر اس پر شرمندہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیں. تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں کہ یعنی اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں جو جن سے خطائیں ہو جائیں تو توبہ کریں اور اپنی خطاؤں پر شرمندہ بھی ہوں. لیکن جو آدمی گناہ پر شرمندہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ شرمندہ ہونا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی اس کو توجہ دلائے تو اس پر بھی غصے ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے کہ بھئی جاؤ تم اپنا کام کرو. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. انسان وہ اچھا کہ جس سے غلطی ہو جائے تو وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے کہ ہاں بھئی یہ مجھ میں غلطی ہے. بہت سے گناہ جو ہم میں سب میں ہیں اور ہم فوری طور پر اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے یا چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو کم از کم یہ سمجھیں کہ بھئی ہے غلط بات، ہے گناہ کی بات. تو انشاءاللہ جب ایسا سمجھیں گے اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا بھی لے آئیں گے کہ پھر اس کو چھوڑنے کی ہمت بھی ہو جائے گی. لیکن اگر خدا نہ کرے ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھیں تو پھر توبہ کس چیز سے کریں گے؟ اگر بیمار جو ہے اپنی بیماری کو بیماری نہ سمجھے تو بتائیے دوائی کرے گا، علاج کیسے کرے گا؟ جب یہ سمجھے گا میں بیمار ہوں، مجھے کوئی جو ہے مرض ہے، تبھی تو دوائی کرے گا اور ڈاکٹر کے پاس جائے گا. لیکن اگر وہ بیماری ہی نہیں سمجھتا بیماری کو تو علاج بھی نہیں کرے گا. اور آگے ایک اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا، جو بہت سی ہماری جو لڑائیاں ہوتی ہیں اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو آپس میں لڑائیاں یہ ختم ہو جائیں. فرمایا ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اللہ نے جو بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے تو تم ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی تمنا مت کرو، اس تمام میں مت پڑو کہ صاحب فلاں کو اللہ نے جو وزیر اعظم بنا دیا میں بھی بنوں، اس کو اتنا مالدار بنا دیا میں بھی حاصل کروں. تو یہ جو آدمی کوشش کرتا ہے جب حاصل نہیں ہوتا تو نتیجے تر حرام مال کی طرف جاتا ہے، کوشش کرتا ہے جب نہیں ہوتا تو پھر ناجائز امور کا بھی کو اختیار کرتا ہے. فرمایا کہ جو امور اختیاری ہیں ان کو اختیار کرنے کی فکر کرو. یہی ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے بہت خوبصورت بنا دیا، اب آدمی حسد کر رہا ہے کہ بھئی یہ اتنا خوبصورت اور میں بدصورت، تو بھئی جو جیسا بن گیا اللہ نے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے کوئی سید گھرانے میں پیدا ہو گیا اور کوئی جو ہے وہ چمار کے گھر میں پیدا ہو گیا، اب لازمی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو جو چیز اختیاری نہیں ہے اس کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں. ہاں جو چیز ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ ہم تقوی کی زندگی اختیار کریں، ہم گناہوں سے بچیں. اگر ایک شخص جو ہے وہ نیک عمل کرتا ہے ہم اس سے بہتر اچھے عمل کرنے کی کوشش کریں، جو اختیار میں وہ کرو. اب کالے رنگ کا کوئی ہے تو وہ چاہے میں سفید رنگ کا ہو جاؤں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں. تو ولا تتمنوا، تمنا بھی مت کرو اس فضیلت کی جو اللہ نے کسی کو دی اور تمہیں نہیں دی. لیکن بات یہ ہے کہ ایک شخص کے حق میں ایک چیز جو فضیلت کی ہے دوسرے کے حق میں دوسری چیز فضیلت کی ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی ہم میں رکھی ہے، ایک خوبی دوسرے میں رکھ دی. کسی کو مال دے دیا، وہ مال دینا اس کے لیے جو ہے مسلمان رہنے کا سبب ہے، اگر مال نہ ہوتا وہ کافر ہو جاتا. بعض جو ہے ایسے ہیں کہ ان کو اگر اللہ تعالیٰ مال دے دیتے تو وہ جو ہے وہ اتنے بڑھ جاتے آگے گناہوں میں کہ وہ اپنے اسلام پر قائم رہنا ان کا مشکل ہو جاتا. تو کسی کے حق میں مال کا ہونا بہتر، کسی کے حق میں مال کا نہ ہونا بہتر، کسی کے حق میں حسن و جمال کا ہونا بہتر، کسی کے حق میں اس کا نہ ہونا بہتر، یہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ جانتے ہیں. کس کو جس کو جو کچھ دیا ہے وہ صحیح دیا ہے بس. اس لیے ایسی تمنا نہ کرے آدمی جو اس کے اختیار میں نہیں ہے. ہاں جو چیز اختیار میں ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، خاص طور پر اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے کی فکر کرے. یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم جو ہے اگر کوئی شخص دو رکعت کرتا ہے ہم چار رکعت پڑھیں، لیکن ضد میں نہیں.
کسی کو ناراض کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ طبیعت میں نشاط پیدا کرنے کے لیے. ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، یہ سمجھ لیجئے میمن بھائی نماز پڑھ رہے تھے، اب وہ دو رکعتوں پہ رکعت پڑھتے چلے جا رہے تھے تو کئی رکعتیں پڑھ ڈالی اس نے. ایک خان صاحب بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے تھے، اس نے کہا کہ یہ تو بہت نماز پڑھتا ہے، اور میں جو ہوں چار رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے. تو اس نے جو ہے وہ زور سے نیت کی کہ نیت کرتا ہوں میں 100 رکعت نماز کی، ضد میں اس خنزیر کے اللہ ہو. تو ایسی ضد والی بات نہ کریں، یہ درست نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دی ہے اس کو فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی ایسی فضیلت دی ہے کہ وہ ہمیں حاصل نہیں کر سکتے تو بلا وجہ اس کی تمنا نہ کریں، لیکن جن کو حاصل کر سکتے ہیں ان کو. آگے اللہ رب العزت نے ایک اہم مسئلہ بیان کیا ہے، اور اس زمانے کے اندر اس کی بہتات ہے، طلاق. یہاں اگرچہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ طریقہ کار چونکہ ہم اختیار نہیں کرتے، اس لیے نتیجتاً غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. اس سے میں آئے 3 طلاقیں دے دی. حالانکہ شرعی حکم یہ ہے کہ آدمی اگر میاں بیوی کی نہیں بنتی تو پہلے کوشش کرے. شریعت نے اس کے کئی مرحلے رکھے ہیں کہ پہلے اس کو سمجھائے، فائزو ہوں، اس کو واس کرے، بٹھائے کہ بھئی دیکھو ہمیں تمہیں ہم سے کیا تکلیف ہے، اور پوری کوشش کرے. جب نہ مانے تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے واجرو ہننا کا، کہ پھر اس کو جو ہے اپنے بستر سے الگ کر دے. شریف عورت کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ شوہر جو ہے وہ اس کے اپنے بستر سے اس کو الگ کرنا، لیکن مکان سے الگ نہ کرے، اس میں خرابی کا سبب. بعض لوگ گھر چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جی میں ناراض ہوں، تو اس میں اور زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے گھر چھوڑنے سے منع کیا، البتہ اتنا ہے کہ اپنے بستر سے الگ ہو جائے، الگ کر دیں. اگر پھر بھی نہ مانے بس ریبو، پھر ہے کہ تھوڑی بہت مار پیٹ بھی کر سکتے ہو، لیکن ایسی مار پیٹ ہو کہ جسم پر اور بدن پر اس کا نشان نہ ہو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک غالباً میں نے بعض جگہ پڑھا کہ بس دوپٹہ لے کے اس کو بل دے کے مار، مقصد یہ ہے کہ بھئی آج ہاتھ اٹھایا ہے کل ممکن اس سے زیادہ ہو. تو یہ شریف عورت ہوگی تو اس کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ شوہر کا ہاتھ اٹھ گیا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی مارے پیٹے. کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص جو لوگ اپنی عورتوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں، منع فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 9 بیویاں تھیں، لیکن کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ اٹھایا ہو. تو اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے، بہت ہی کمینگی کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے. مجبوری کے درجے میں جب اگر ایسی جو ہے وہ فوش بات ہو یا اس قسم کی جو ہے وہ اطاعت والی بات نہ ہو بالکل، تو تب جتنا حکم ہے اس حد تک استعمال کر سکتے ہیں کہ آدمی تھوڑی بہت مار مارے تاکہ جس سے وہ صحیح ہو جائے بس. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر تمہاری اطاعت کر لے تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب اس کو تانے مت دو. اگر اطاعت کر لے تمہاری، اب تانے دینے کی ضرورت نہیں کہ تم ایسی تھی اور تم ویسی ہو، تم نے فلاں وقت ایسی بات کہی اور فلاں وقت یہ کہا، یہ بات ٹھیک نہیں، اس سے منع کیا. اور آگے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، لیکن اگر تم یہ سمجھو کہ آپس میں اصلاح ممکن نہیں رہی تو پھر بھی فوراً طلاق مت دو، اصلاح کی کوشش کرو. پھر یہ کرو کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم مقرر کرو اپنی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے کوئی شخص مقرر ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں حکم صدق دل کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے اسے. یعنی اس سے سمجھ لیجئے کہ اگر نہیں ہوتا ملاپ تو اس میں بھی ہمارا ایک قصور ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر صدق دل کے ساتھ یہ دونوں حکم کوشش کریں گے کہ ان کا گھر بسا رہے تو انشاءاللہ ہم اس کو ایسا ہی کر دیں گے. لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ یہ سارے مرحلے آنے ہی نہیں پاتے, پہلے ہی تین طلاق دے دی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مارے مارے پھرتے ہیں کہ صاحب وہ سات بچے ہیں اور آٹھ بچے ہیں, وہ تو میں نے غصے میں دے دی اور وہ یہ میں نے ایسا کر لیا. تو بھائی بعد میں جب پشتاوت کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اب تین طلاقیں دے دی, بعض ظالم تو ایسے ہوتے ہیں کہ سو سو طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ساتھ ہی رہ, یہ بھی مجبور کرتے ہیں. تو سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے. ایک طلاق دے دی تو رجوع کا حق حاصل ہے, مدت کے اندر اندر تین حیضوں کے درمیان رجوع کر سکتے ہیں. دو دے دی دوسری طلاق رجی دے دی تب بھی تین طلاقوں تین حیضوں کے درمیان رجوع کر سکتے ہیں. لیکن اگر مدت گزر گئی تین حیضوں کا زمانہ گزر گیا اور رجوع نہیں کیا تو ایسی صورت میں پھر طلاق بائن ہو جاتی ہے, جس کا مطلب یہ کہ نکاح ختم ہو گیا. لیکن پھر بھی اگر رکھنا چاہے تو دوبارہ نکاح کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے. لیکن اگر تین طلاقیں دے دیں تو پھر اس کے بعد رکھنے کا اختیار ختم ہو گیا. اب طلاق مغلظہ واقع ہو گئی اور وہ جو ہے اس عورت کو اپنی بیوی کے طور پر کبھی بھی نہیں رکھ سکتا. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے, لوگ بدنام کرتے ہیں اہل علم کو. بات یہ ہے کہ طلاق تو ہو گئی, اب اس عورت کو بھی اختیار ہے, وہ رہنا چاہے رہے نہیں رہنا چاہتی چاہے. اگر ایک طلاق ہے تو رجوع کر لیا تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر رجوع کی مدت ختم ہو گئی تو بھائی نکاح سے نکل گئی, اب بھی اس کو اختیار. یعنی ایک طلاق اگر کسی نے دی اور دینے کے بعد حیض تین حیض کی مدت گزر گئی, یا وہ عورت جس کو حیض نہیں آتا تو اس کے لیے تین مہینے کی مدت گزر گئی, تو اب نکاح سے نکل گئی, اب اس عورت کو اختیار ہے جہاں جی چاہے کرے نکاح. کیا ضروری ہے کہ اسی شخص کے پاس آئے دوبارہ؟ یا اسی طریقے سے اگر تین طلاقیں دے دی ہیں مغلظہ ہو گئی اب دوبارہ اس کے نکاح کر کے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتی تو کوئی ضروری ہے کہ اسی کے پاس آئے؟ اب لازمی بات ہے کہ آنا بھی چاہتی ہے, یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں. اب لازمی بات ہے جب کسی عالم مفتی کے پاس جائے گا تو وہ تو یہ بات بتائے گا کہ بھائی یہ عورت حلال نہیں ہے تمہارے لیے ہرگز, ایک ہی صورت ہے کہ اب اس کا نکاح کہیں ہو وہ اپنی مرضی سے طلاق دے, شرط نہ رکھے کہ بھائی اس کو طلاق دے دینا, اپنی مرضی سے طلاق دے اور یا یہ کہ وہ مر جائے اور پھر یہ اگر چاہے اپنے پہلے خامن کے پاس آنا اور پہلا شوہر بھی چاہے اس سے نکاح کرنا تو ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں. اب اس کو حلالہ کہہ لو یا جو بھی کہہ لو, شریعت کے اندر جو ہے اس میں قرآن مجید میں یہ صورت بیان کی گئی ہے, اس لیے یہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جو ناجائز اور حرام. البتہ اتنی بات سمجھ لیجئے حدیث میں یہ آتا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل, حلالہ کرنے والا کرانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. جس کا کیا مطلب ہے کہ طے کر کے شرط لگا کر کہ بھائی نکاح کر رہا ہوں اس صورت میں کہ تم اس کو طلاق دے دو, یہ ناجائز ہے. ہاں اگر نکاح ویسے ہی کیا ہے بغیر, یعنی کسی کے علم میں بات ہے کہ بھائی فلاں شخص نے طلاق دے دی اور اس کے بچے ہیں تو نکاح تو کر لے, اور یہ دیکھتے ہوئے کہ بھائی اس عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے پہلے شوہر کے پاس چلے جائے, اپنی مرضی سے اگر وہ طلاق دے دے اس کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے تو اس میں گناہ نہیں. لیکن بلا ضرورت اس طریقے سے کرنا نہ یہ کوئی کہتا ہے اور نہ کوئی ضروری چیز ہے. کیا ضرورت ہے, بلکہ ہمارے علماء نے فرماتے ہیں ضرورت ہی کیا ہے ایسے شخص جس نے پہلے تمہارا خیال نہیں کیا, اب کیا کرے گا وہ؟ اور ایسا شخص جو بار بار طلاقیں دیتا ہے بار بار جو ہے وہ مجبور کرتا ہے تو وہ تو دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اور ایسی صورت میں اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والد کا ساتھ نہ دے بلکہ اپنی والدہ کا ساتھ دے اور گریز کرے. اگر تین طلاق دے چکا ہے باپ, بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے, بعض مسائل آتے ہیں, اب وہ بےچارا پریشان ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں. باپ کا ساتھ دیتے ہیں تو الگ بات, ماں کا ساتھ دیتے ہیں تو کس کا ساتھ دیں؟ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا ماں اور باپ کے حقوق میں سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ماں کا حق زیادہ فرمایا باپ سے. لیکن بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کی توہین کرے. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, باپ راضی تو اللہ راضی. لیکن اتنی بات ہے کہ جب اس قسم کے مسائل پیدا ہو جائیں تو ماں چونکہ کمزور ہے اس لیے ماں کا ساتھ دے اور اس کی طرف جاری کرے اور کوشش کرے کہ حرام کا ارتکاب نہ ہو. اپنی اگر اولاد جوان ہے تو اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھے. تو بہرحال یہ مسائل ہیں, تفصیل میں اگر کسی نے معلوم کرنا ہو تو بعد میں دارال افتا سے رجوع کر سکتے ہیں. اور آگے بھی اللہ رب العزت نے بہت سے احکام و مسائل ابھی اس میں موجود ہیں باقی ہیں. خاص طور کے حکم بیان کر دوں کہ اللہ اور رسول کے جو حکم ہوتے ہیں وہ حرف آخر ہے. کوئی شخص جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے رسول کا تو پھر جائز نہیں ہے اس کو کہ وہ کسی اور سے فیصلہ کرائے. ایک منافق نے جو ہے وہ یہودی کے ساتھ جھگڑا کیا اور جھگڑنے کے بعد وہ فیصلہ یعنی یہودی چاہتا تھا کہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائے اور منافق جو تھا وہ چاہتا تھا کہ رئیس المنافقین کعب اشرف جو تھا اس سے فیصلہ کرایا جائے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے جایا گیا. آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا حق کے مطابق, لیکن اس منافق کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا فیصلہ پسند نہیں آیا. اس نے کسی طرح راضی کیا کہ عمر فاروق کے پاس چلو, اور خیال یہ تھا کہ وہ چونکہ سخت ہیں کافروں پر اس لیے جو ہے وہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے. تو حضرت عمر فاروق کے پاس جو ہے فیصلہ لے جایا گیا. اس یہودی نے سارا معاملہ بیان کیا اور یہ بھی بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی ٹھہر جاؤ. اندر گئے, جا کے تلوار اٹھا کے لائے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا. کہا کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد اگر کسی اور سے فیصلہ کراؤ اس کا پھر علاج ایک ہی ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے, وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو زندہ رہے. تو لازمی بات ہے کہ ویسے عام طور پر عام لوگوں کو یہ حق نہیں, لیکن وہ سیدنا عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس لیے ان کا عمل جو ہے وہ اوروں کے لیے حجت نہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں بھی سمجھتا تھا کہ عمر ایسا قدم اٹھائے گا, لیکن قرآن نے حضرت عمر فاروق کی بڑا ظاہر فرما دی کہ حضرت عمر فاروق نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا, اس لیے کہ وہ مومن تھا ہی نہیں, وہ کافر ہی تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ جب اس کو آپ کا فیصلہ جس کو منظور نہیں ہے تو وہ مسلمان رہ کیسے سکتا ہے. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے فرمایا فلاں ربی کا لائی امین حتیہ حقیم وفیم شجر ابین ہوں. اور پھر اس کے بعد یہی نہیں ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے, بلکہ سم لا یجدو فی انفسہم حرجا, اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے آپ کے فیصلے کے بعد. مما فضلت, جو فیصلہ آپ کرتے ویسلم تسلیما, اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو اس کو قبول کرے. اب لازمی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, لیکن آپ کی شریعت تو موجود ہے, اس لیے آپ کی شریعت جو ہے وہ آپ کے قائم مقام ہے. آج بھی اگر نزاع ہوتا ہے دو معاملوں کے اندر تو اس میں شریعت کا جو فیصلہ وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ, اس کو قبول کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنا چاہیے, خاص طور پر ایسی صورت میں کہ کسی علاقے میں ضعیف لوگ ہوں, عورتیں ہوں, بچے ہوں, اور وہ جو ہے پریشانی کے عالم میں ہوں, کافر ان پر ظلم و ستم کرتے ہوں, تو ایسی صورت میں پھر مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ان کا علاج کریں اور ان مسلمانوں کو ان کی قید سے چھڑائیں. جیسا کہ مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہجرت کر کے تو کچھ لوگ رہ گئے تھے اور ان پر اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ وہ کہنے لگے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها, اے اللہ اس ظالم بستی سے ہمیں نکال دیجیے. اور ساتھ میں کہا وجعل لنا من لدنك وليا, ہمارے کچھ لوگوں کو ایسا بنا دیجیے جو ہمارے حمایتی اور مددگار ہوں. تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا, جیسے کشمیر کا معاملہ ہے وہاں پر یہ چونکہ صورت حال ہے کہ وہاں جو ظالم حکومت ہے اور ظلم ڈھاتی ہے, ایسی صورت میں اگر مسلمان ان کی مدد کرتے ہیں تو یہ ہے دین کا تقاضا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں احکام شریعہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری حکم جو بیان کیا ہے وہ کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافق جو ہے یہ دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا. کیونکہ کافر تو بہرحال کافر ہے, وہ تو صاف کہتا ہے میں مسلمان نہیں, لیکن منافق اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے, کام لیکن کافروں والا کرتا ہے, کافروں سے دوستی بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, اے ایمان والو کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ اہل ایمان کو چھوڑ کر. مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو تو چھوڑ دیا اور دوستی کر لی کافروں سے, یہ بھی نفاق کی بات ہے کہ اپنے آپ کو منافق مسلمان بھی کہیں اور اس کے بعد دوستی ہماری کافروں کے ساتھ ہو, یہودیوں کے ساتھ ہو, نصرانیوں کے ساتھ ہو, تو یہ نفاق کا حکم ہے. اس پر اللہ فرمایا تریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, اور ساتھ میں اس سے پہلے آیت میں فرمایا ایبتغون عندہم العزہ, کیا وہ عزت کے طلبگار ہیں یہ صورت کر کے, یعنی مسلمانوں سے تو دوستی کرنے میں شرماتے ہیں لیکن کافروں سے فخریہ طور پر دوستی جتاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایبتغون عندہم العزہ, کیا ان سے وہ عزت کے طلبگار ہیں, کیا ہمیں عزت ملے دنیا کے اندر. اللہ فرماتے ہیں فإن العزة لله جميعا, عزت تو سب کے سب اللہ کے لیے ہے. تو اس لیے ایسی کوئی صورت جس سے ایمان والوں کے دوستی میں خلل آتا ہو اور کافروں سے پینگے بڑھائی جاتی ہوں, یہ صورت کسی طور پر کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. جیسا کہ اس زمانے میں آج جو صورتحال ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں اہل حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.